बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद और सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता हफ़्ते की अहम तरीन रुदादों के जायज़े पर मबनी हफ्तेवार प्रोग्राम ज़ाविया निगाह के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है। तो आइए पहले अनावीन पर एक नज़र डालते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ़्ते की अहम तरीन खबर यह है कि कायद इंकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई ने यूरोप और अमरीका के नौजवानों के नाम अपने पैगाम में उनसे सिफारिश की है कि इस्लाम को इसके हकीकी रिसोर्सेज कुरान करीम और सीरत रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में समझने की कोशिश करें और अपने स्कॉलरों से मालूम करें कि इसकी क्या वजह है कि मगरबी दुनिया में इंसानी ज़मीर सैकड़ों साल के बाद एक बार बेदार होता है। लीजिए इस सिलसिले में हमारा तज़िया मुलाहिज़ा फरमाइए।
कायद इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली ख़ामेनेई ने अपने पैगाम में पिछले दो अशरों के दौरान रूनुमा होने वाले वाक़यात की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि इस अरसे के दौरान इस अजीम दीन को खतरनाक दुश्मन बनाकर पेश करने की जबरदस्त कोशिशें की जा रही हैं। आपने फरमाया कि मगरिब की तारीख में हमेशा से ये बात चली आ रही है कि इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाई जाए और इससे फ़ायदा उठाया जाए। इस तारीखी हकीकत के पेश नज़र कायद इनकलाब इस्लामी ने अपने पैगाम में बर्दादारी समेत यूरोप और अमरीका की तारीख के दूसरे तारीख कोशों की तरफ इशारा फरमाया और कहा कि ये बातें मगरिब के लिए शर्मसारी का सबब हैं। आपने अपने पैगाम में दीगर मुल्कों पर साम्राज्य कब्जे और गैर ईसाई नीज रंगीन फामों पर जुल्म सितम की तरफ इशारा करते हुए यूरोप और शिमाली अमरीका के जवानों की तवज्जो इस अमर की जानिब मबजूल कराई कि आज आपके मुल्कों के मुहक्किकीन और मुवर्रखीन मजहब के नाम पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट साहिब के पैरोकारों के दरमियान होने वाले खून खराबे और कौमियत और मिल्लियत के नाम पर पहली और दूसरी आलमी जंगों में होने वाली खूनरेजी पर तहे दिल से अफसोस का इजहार करते हैं। कायद इनकलाब इस्लामी ने शिमाली अमरीका और यूरोपीय नौजवानों से फरमाया कि मगरबी मुल्कों के रोशन फिक्र लोगों से ये सवाल पूछा जाए कि आखिर क्या वजह है कि मगरब की रायामा का जमीर कई अशरों और बाज़ औक़ात कई सदियों के बाद बेदार होता है। आखिर किस वजह से माजी ए बईद के मसाइल पर राय आम्मा को झंझोड़ा जाता है आज के मसाइल पर नहीं, और इसकी क्या वजह है कि दीन इस्लाम और इस्लामी तहजीब के बारे में आवाम को आगाह नहीं किया जाता, और ये कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत और खौफ फैलाने की पुरानी पॉलिसी में इस मरतबा किस बिना पर इतनी शिद्दत पैदा की गई है। आपने अपने पैगाम में लिखा है कि अगर इन सवालों का जवाब दिया जाए तो इनसे हकीकत की तलाश करने में यकीनन कुछ न कुछ मदद मिल सकती है। कायद इनकलाब इस्लामी ने मगरबी नौजवानों को नसीहत फरमाई कि वो दीन इस्लाम की बराह रास्त शिनाख्त हासिल करके हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी ताबीर के मुताबिक मंतिक़े सलीम का तकाजा है कि मगरब में कम अज़ कम नौजवान नस्ल ये समझ जाए कि उन्हें किस चीज़ से डराया और खौफजदा किया जा रहा है और इस्लामोफोबिया की हकीकत क्या है। क्योंकि मगरब में आज जिस दीन इस्लाम की तस्वीर को मस्क करके पेश किया जा रहा है ये वही दीन है जिसने गुज़िश्ता सदियों में दुनिया की अजीम तरीन इल्मी और फिक्री तहजीब की बुनियाद रखी थी और इसे राइज किया था, और इसी तहजीब में अजीम तरीन दानिश्वर साइंसदान और मुफक्किरीन भी पैदा हुए। कायद इनकलाब इस्लामी ने अपने पैगाम में दो रास्तों की निशानदही फरमाई है। पहला रास्ता मंतिक के सहारे हकीकत की जस्तजू का है और दूसरा रास्ता ये है कि नौजवान नस्ल खुद को इंतहा पसंदी के खुद साख्ता हदूद में कैद कर दे।
नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते इस्लामी बैनुल पार्लमानी यूनियन का इजलास तुर्की में मुनक़िद हुआ। ये इजलास ऐसी हालत में मुनक़िद हुआ है कि इस्लामी दुनिया गुनागुन मसाइल से दो चार है जिनमें अहम तरीन मसला दहशतगर्दी से ताल्लुक रखता है। लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए इस इजलास के तनाजुर में हमारे मुबस्सिर का तज़िया।
पचास से जायद ममालिक ओआईसी की बैनुल पार्लिमानी यूनियन के रुकन है और इस्तांबुल इजलास में इस यूनियन की सरबराही ईरान से तुर्की को मुंतकिल कर दी गई। मौजूदा हालात में अक्सर माहरीन इस्लामी तआवुन तंजीम के पार्लिमानी सरबराहों के इजलास को इंतहाई अहम करार दे रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हालात में मगरबी मुल्कों में इस्लामी फोबिया की पॉलिसी में शिद्दत पैदा हो गई है। सहयूनियों से वाबस्ता अक्सर ज़रा इब्लाग दीन इस्लाम की छवि खराब करके गैर मुस्लिमों को आखिरी आसमानी मजहब की इंसान साज और हुर्रियत पसंद तालीमात से मुतनफ़िर करना चाहते हैं, क्योंकि इन दिनों गैर मुस्लिमों और ख़ास तौर से मगरबी ममालिक के शहरियों में इस्लाम की जानिब ज़बरदस्त रुझान دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ذرائع ابلاغ کا یہ گروپ جس نے دنیا کی خود مختار قوموں کی سوچ اور فکر کو بھی بری طرح سے متاثر کر رکھا ہے، اس بات کی پوری کوشش کر رہا ہے کہ اسلام کو دقیانوسی اور رجت پسند دین کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ حالانکہ دین اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اس میں ضروری تبدیلیاں لانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، اور جید علماء اکرام ان تبدیلیوں کو فتووں کی صورت میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ ذرائع ابلاغ اس بات کی بھی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کو اسلام کا ایک حصہ بنا کر پیش کیا جائے، حالانکہ کون نہیں جانتا کہ القاعدہ، جبہت النصرہ اور داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کو عالمی صہیونزم نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے قائم کیا ہے۔ یہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم اس حوالے سے فعال کردار ادا کرنے کے لیے میدان میں آئے، کیونکہ یہ 57 اسلامی ملکوں کی تنظیم ہے جس کا دائرہ دنیا کے 4 بر اعظموں پر محیط ہے۔ یہ تنظیم مسلمانوں کا اجتماعی پلیٹ فارم بھی ہے جہاں سے عالم اسلام کی عمومی آواز کو اٹھانے کے ساتھ ساتھ عالمی امن و سلامتی اور مسلم امہ کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات اور ہم آہنگی بھی انجام دی جا سکتی ہے۔
ناظرین، امریکی صدر باراک اوباما ہندوستان کے دورے پر ہیں اور کل وہ ہندوستان کی یوم جمہوریہ کی تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ باراک اوباما ایسی حالت میں ہندوستان کے دورے پر نئی دہلی پہنچے ہیں کہ ان کے دورے سے پہلے ہی پورے ہندوستان میں ان کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے تھے، اور سنیچر کو دہلی میں ہونے والے مظاہروں میں ہزاروں افراد نے حصہ لیا اور امریکہ اور ہندوستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات پر انہوں نے سوال یا نشان لگایا۔ لیجئے ملاحظہ فرمائیے، امریکی صدر کے دورے ہندوستان پر ہندوستان کے ممتاز اسلامی اسکالر اور تجزیہ نگار ڈاکٹر تسلیم رحمانی کا تبصرہ۔
اس دورے میں مجھے کامیابی کی کوئی توقع اس لیے دکھائی نہیں دیتی کہ باراک اوباما صاحب یہاں پر جو تشریف لا رہے ہیں تو وہ یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ ہم کو ہندوستان سے کیا ملے گا، اور امریکہ میں اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ باراک اوباما صاحب دیکھیے ہندوستان سے کیا لے کے آتے ہیں۔ لیکن ہم بحیثیت ہندوستانی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ باراک اوباما صاحب ہندوستان کو کیا دینے جا رہے ہیں۔ وہ اتنی بڑی قوت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا وہ ہم سے انشورنس کے معاملے میں بھی 49% ایف ڈی آئی ہم نے پاس کر دی ہے، ہم نے ہیلتھ کے سیکٹر میں بھی 49% ایف ڈی آئی کر دی ہے، ہم نے ریٹیل سیکٹر میں بھی کر دی، اس کا سب کا فائدہ تو امریکہ کو ہی ہونے والا ہے۔ اور ابھی جو وہ تھاؤزینڈ بلینز آف ڈالر کا انویسٹمنٹ چاہتے ہیں ہندوستان سے تو صرف لینے آئے ہیں، یہاں کچھ دینے آئے ہیں اس کی کوئی توقع نہیں ہے، اسی لیے مخالفت کی جا رہی ہے اس دورے کی۔
موجودہ حکمران وہی معاہدہ کرانے کی بات کر رہے ہیں جو کانگریس پارٹی کے دور حکومت میں خود بی جے پی والے اس کی سخت مخالفت کر رہے تھے، اس بارے میں کیا تجزیہ؟
یہ آپ جانتے ہیں اور ہم ہمیشہ سے بات کہتے چلے آئے ہیں کہ موجودہ حکومت دیگر نام سے کانگریسی حکومت کی توسیع ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ صرف اقتدار حاصل کرنے کی رسہ کشی ہے، اقدار اور نظریات کی تبدیلی نہیں ہے۔ کانگریس اور بھارتی جنتا پارٹی نظریاتی طور پر میرے نزدیک ایک ہی جماعت کا نام ہے، دونوں فرقہ پرست فسطائی قوتیں ہیں جو استعمار کے قریب ہیں اور جو صہیونیت کے اعلی کار اور حلیف بن چکے ہیں، اس لیے ان کے اقتدار میں تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خارجہ پالیسی اور اقتصادی پالیسی میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ اسی جو کانگریس کی پالیسی تھی وہ مزید ایگریشن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔
ناظرین، سعودی فرمانروا عبداللہ بن عبدالعزیز کی موت کے بعد ان کے تقریباً 80 سالہ بھائی سلمان بن عبدالعزیز نئے سعودی فرمانروا بن گئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ امید ہے کہ نئے سعودی فرمانروا کے دور اقتدار میں شاید سعودی حکومت کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی آئے، جبکہ نئے سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز صاف اور واضح لفظوں میں اپنے پہلے پیغام میں یہ اعلان کر چکے ہیں کہ عبدالعزیز کے زمانے سے سعودی حکومت کی جو روایتی پالیسی چلی آ رہی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارے مبصر کا تبصرہ۔
شاہ عبداللہ کے انتقال کے بعد سعودی عرب کے حالات کے بارے میں جس چیز نے دوسروں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے وہ نئے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے کی جانے والی تقرریاں اور معذولیاں ہیں۔ یہ بات اس وجہ سے حیرت انگیز ہے کہ سلمان بن عبدالعزیز نے شاہ عبداللہ کی تدفین سے قبل ہی تقرریوں کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ سلمان بن عبدالعزیز نے مقرن بن عبدالعزیز کو اپنا ولی عہد مقرر کیا ہے۔ مقرن بن عبدالعزیز کو ایسا شخص سمجھا جاتا ہے جو بہت جلد بادشاہ کا عہدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ سلمان بن عبدالعزیز خود 80 برس کے ہو چکے ہیں۔ البتہ مقرن بن عبدالعزیز کا ولی عہد مقرر کیا جانا ہی سلمان بن عبدالعزیز کے بادشاہ بننے کے پہلے دن کا سارا واقعہ نہیں ہے، بلکہ محمد بن نائف کو ولی عہد کا جانشین اور سعودی عرب کا نائب وزیر اعظم بھی مقرر کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے بادشاہ کے بیٹے محمد بن سلمان کو وزیر دفاع اور شاہی دربار کے امور کا سربراہ بھی مقرر کیا گیا۔ اس سے قبل شاہی دربار کے امور کی سربراہی سعودی عرب کے نئے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کے پاس تھی۔ سعودی عرب کے وزرائے خارجہ، خزانہ اور تیل کو ان کے عہدوں پر برقرار رکھا گیا ہے۔ توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ نئی تقرریوں کے بعد آل سعود کے اندر ہی بادشاہ کے اس اقدام پر رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ شاہ عبداللہ کے بیٹے اور نیشنل گارڈ کے سربراہ مطاب بن عبداللہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے کی جانے والی تقرریوں پر غم و غصے میں مبتلا ہیں اور انہوں نے شاہ کے سیاسی گیم میں خود کو فریب خوردہ سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ شاہ عبداللہ کے بیٹے مطاب بن عبداللہ کا کہنا ہے کہ سلمان بن عبدالعزیز نے ان کے والد کے تمام قریبی ساتھیوں کی برطرفی کو اپنی پالیسی میں شامل کر لیا ہے۔ اس زاویہ نگاہ کی وجہ یہ ہے کہ مطاب بن عبداللہ اس سے قبل نیشنل گارڈ کے سربراہ تھے، ان کو کوئی نیا عہدہ نہیں دیا گیا، جبکہ ان کے حریف محمد بن نائف کو وزیر داخلہ کے عہدے کے علاوہ ولی عہد کا جانشین بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ محمد بن سلمان کو شاہی دربار کے امور کی سربراہی ملنے سے وہ آل سعود کی تیسری نسل کے ایک مؤثر ترین شہزادے بن گئے ہیں۔ بہرحال یہ بات مسلم ہے کہ آخری دو تقرریاں شاہ عبداللہ کے بیٹے مطاب بن عبداللہ پر ایک کاری ضرب شمار ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ توقع تھی کہ آل سعود کے مستقبل میں وہی اہم کردار ادا کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آل سعود خاندان میں شروع ہی سے دو گروہوں سدیری اور شمری کے درمیان تنازع رہا ہے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی بھی شروع ہی سے جاری ہے۔ سعودی عرب کے انتقال پانے والے بادشاہ کا تعلق شمری دھڑے سے تھا، جبکہ سلمان بن عبدالعزیز کا تعلق سدیری دھڑے سے ہے۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سعودیوں کی بوڑھی نسل زوال کا شکار ہے، لیکن سعودی عرب کی اندرونی سیاست ماضی کی رجت پسندانہ پالیسیوں پر چل رہی ہے، جس کی بنیاد عبدالعزیز کے دور میں رکھی گئی تھی۔ لیکن خارجہ پالیسی میں عبدالعزیز کے بعد سے بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ ایک زمانے تک سعودی عرب کے بادشاہ برطانوی دربار سے وابستہ تھے، لیکن حالیہ عشروں کے دوران حکومت ریاض پوری طرح سے امریکہ کی کاسہ لیس بنی ہوئی ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران سعودی عرب کی شاہی حکومت مکمل طور سے امریکی ڈکٹیشن پر عمل پیرا رہی ہے، اور سلمان بن عبدالعزیز نے تخت شاہی پر بیٹھتے ہی اعلان کیا ہے کہ وہ اسلاف کی پالیسیوں کو جاری رکھیں گے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب تیل، دہشت گردی اور اسرائیل کے حوالے سے بدستور مغرب اور خاص طور سے امریکی پالیسیوں کی پیروی کرتا رہے گا۔
اور ناظرین، اب آتے ہیں اپنے آج کے آخری موضوع کی طرف، داعش دہشت گرد گروہ اور لندن اجلاس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ ہفتے لندن میں نام نہاد داعش مخالف بین الاقوامی اتحاد کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں کیا طے پایا، اور نام نہاد داعش مخالف اتحاد ہے کیا، اور کیا اس اتحاد سے داعش کے خلاف کسی سنجیدہ مہم کی توقع رکھی جا سکتی ہے، اور خود عراقی رہنما اس اتحاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں، شام والوں کا اس اتحاد کے بارے میں کیا کہنا ہے جہاں داعش نے قتل و غارت گری اور دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے، ان موضوعات کا جائزہ لینے کے لیے آج ہم نے یہاں اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے معروف تجزیہ نگار گلشن عباس صاحب کو۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ گلشن عباس صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
جی شکریہ آپ کا بہت۔
جی، داعش کے موضوع پر لندن اجلاس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ بالکل مبہم چیزیں ہیں وہاں پر، مبہم فیصلے ہیں، یعنی کوئی بات بھی یقینی طور پہ ہم اس کے بارے میں نہ کہہ سکتے ہیں، نہ کسی حتمی فیصلے کا وہاں پر توقع رکھی جا سکتی ہے، کوئی یعنی ایسی امید نہیں لگائی جا سکتی کہ اس اجلاس کے بعد یہ داعش کا مقابلہ سنجیدہ بنیادوں پر ہوگا، اس کا قلع کما کیا جائے گا اور انسانیت کو یا عالم اسلام کو اس کے شر سے نجات دلائی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی وہاں پر موجود ہیں، جو بین الاقوامی اتحاد داعش کے خلاف تشکیل دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ امریکہ کی قیادت میں دیا گیا ہے، اور اس میں جتنے بھی ممالک موجود ہیں ان میں سے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو اب بھی داعش کی حمایت کر رہے ہیں دربردہ، اور داعش کو وجود میں لانے والے بھی انہی ممالک میں سے بعض ممالک ہیں، یورپ کی خفیہ ایجنسی ہے، امریکہ کی خفیہ ایجنسی ہے، اور بعض عرب ممالک جو ہیں ان کی بھی ہر طرح کی مالی اسلحہ جاتی حمایت جو ہے وہ داعش کو حاصل ہے۔ تو اس کے بعد حالانکہ خود شام والے، اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا شام کا، تو خود عراقی بھی، کہ یہ دونوں ممالک اس طرح یعنی براہ راست ان کو داعش کی مسئلے کا اور ان کی دہشت گردی کا اور ان کے قبضے کا سامنا ہے، تو یہ دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے داعش کا قلع کما کیا جائے اور عراق میں اور شام میں امن قائم کیا جائے، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو آرام و سکون مہیا کیا جائے، ان کے گھروں میں ان کو واپس لایا جائے، چونکہ دونوں ممالک کے بہت سارے افراد جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ تو ان دونوں ممالک کے حکام کی خواہش یہ ہے اور وہ چاہتے یہ ہیں، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ داعش کا سنجیدگی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، ان کی نیت یہی تھی اس اجلاس میں جانے کی بھی، کہ وہ اپنے جو مطالبات ہیں ان کے، یا جیسا کہ حیدر العبادی نے، عراق کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے تاکہ ہماری فوج جو ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان کو مضبوط کیا جائے اور ہماری فوج کو اسلحہ فراہم کیا جائے تاکہ داعش کا صحیح طریقے سے مقابلہ کیا جائے۔ تو شام والے حکومت جو ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج تک ان کی حکومت کا مطالبہ پورا نہیں ہو سکا ہے، اور یہی مطالبات لے کر وہ لندن اجلاس میں گئے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ان کا مطالبہ پورا کیے جانے کی کوئی مجھے امید نظر نہیں آتی، اگرچہ وہاں پر جو 21-22 ممالک جو اس اتحاد میں شامل ہیں ممکن ہے کہ وہ وعدہ کریں گے، اور باس کی طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے وعدے سامنے آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن ہم ان کے وعدوں پر کس طرح یقین کر سکتے ہیں جبکہ آپ دیکھیں کہ عراق میں ہی بعض ایسے طیارے ہیں جو داعش کے لیے اسلحوں کی کھیپیں جو ہیں وہ اتار رہے ہیں، طیاروں کے ذریعے سے بھیجی جا رہی ہیں، داعش کو یعنی مسلح کیا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ عراقی فورسز کو، عراقی سیکیورٹی فورسز کو اور فوج کو مسلح کریں، برعکس یہ ہو رہا ہے کہ داعش کو مسلح کیا جا رہا ہے۔
اچھا گلشن صاحب، ابھی ایک تنازعہ لندن اجلاس جمعرات کو ہوا ہے
جی،
اور اس کے بعد پھر یہ حیدر العبادی نے بالواسطہ طور پر، براہ راست انہوں نے تنقید نہیں کی، بالواسطہ طور پر انہوں نے داعش مخالف اتحاد کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگایا
جی.
اس پر جو امریکی وزیر جنگ ہیں
جی جی.
چک ہیگل صاحب، وہ کافی برہم ہوئے ہیں
جی.
اور ان کا ایک بیان ہے کہ بہتر ہے کہ حیدر العبادی اپنی حکومت سنبھالیں، اپنی حکومت کو دیکھیں اور ہمارے اوپر اعتراض نہ کریں
جی.
ان کے اس بیان پر آپ کیا کہیں؟
آپ دیکھیں امریکہ کے جو حکام ہیں ان کے بیانات میں ہمیشہ تضاد پایا جاتا رہا ہے، وزیر دفاع ان کے یا وزیر جنگ یہ کہتے ہیں، لیکن ابھی ایک دو دن پہلے خود پینٹاگون جو ہے اس کی وزارت، اس کے جو ترجمان ہیں جان کربی، ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ آج تک ہم نے جو اگست کے مہینے سے جو داعش کے خلاف حملے شروع کیے ہیں تو ان میں ہمیں کوئی کسی طرح کی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ باقاعدہ طور پر ان کی پینٹاگون کی ترجمان کی طرف سے یہ بیان سامنے آ چکا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ واقعی کوئی کامیابی اب تک، یعنی آپ دیکھیں کہ 2000 کے قریب، خود انہی کا کہنا، جان کربی کا کہنا ہے کہ 2000 کے قریب حملے داعش کے خلاف انجام دیے جا چکے ہیں، جن میں سے 1600 حملے امریکی طیاروں نے کیے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نتیجہ جو ہے وہ آج تک کئی مہینے گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ اس کا جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آیا، نہ تو داعش جو ہے اس کی جو مالی فنڈنگ ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع ہوئی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ شام میں جو علاقے داعش کے زیر قبضہ ہیں اور وہ تیل والے علاقے جو ہیں، کم از کم ان کی تیل کی تنصیبات جو ہیں امریکہ کو چاہیے تھا کہ اس کو تباہ کرتے تاکہ داعش کے پاس جو مالی جو ذرائع اس کے ہیں ان کو منقطع کرتے، ان کی کمر کسی حد تک ٹوٹتی، لیکن وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے مہینے گزر جانے کے باوجود داعش کے مالی فنڈنگ جو ہے اس میں کمی واقع نہیں ہوئی ہے، تو وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صحافتی میدان میں بھی داعش کمزور نہیں ہوئی ہے، کیونکہ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग जो हैं वो दाइश के साथ मुसलसल मिल रहे हैं, हालांकि दहशत गर्द ग्रोह है लेकिन इसके बावजूद उनकी जो सहाफती जो सरगर्मियाँ हैं तो
सोशल
वो
मीडिया पे।
जी तो वो अमेरिका जो है उसको या उसके जेर क्यादत जो इतिहाद करार
जी
तश्कील दिया गया है वो उसको रोकने में भी नाकाम रहा है। हत्ता कि हम देखते हैं कि खुद बाज़ यूरोपीय ममालिक के शहरी जो हैं वो भी इस दाइश में शामिल हो रहे हैं। तो अमेरिका की कारकर्दगी और इस इत्तेहाद की कारकर्दगी जो अमेरिका की ज़ेर क़यादत तश्कील दिया गया है तो वो हमें बहुत नाक़िस नज़र आती है और उसमें किसी तरह की उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई है दाइश को पीछे धकेलने में। अलबत्ता जब से इराक़ की मरजईयत ने
जी
दीनी मराजे ने ख़ासतौर पर आयतुल्ला सिस्तानी ने वो फतवा दिया है दाइश के ख़िलाफ़, उसके बाद से हमने देखा है कि खुद वहाँ के जो लोग हैं इराकी अवाम जो हैं उन्होंने बसीज होकर अपने आप को मुनज़्ज़म करके अवामी रज़ाकार तश्कील देकर तो और फौज की हिमायत करके तो उसके बाद से हमने देखा है कि दाइश के कदम वहां से उखड़ना शुरू हो गए हैं। अब दाइश जो है वहां से भाग रही है और बहुत सारे इलाके जो हैं वो उन्होंने आज़ाद करवा लिए हैं। हालांकि इसके बारे में भी जान किरबी ने कुछ बयान दिया है कि 700 किलोमीटर का इलाका, लेकिन इराकियों का कहना यह है कि हमने इससे कहीं ज़्यादा इलाके अपने आज़ाद करवा लिए हैं और अमेरिका की तरफ से जो बयान किया गया है वो एक मशकूक चीज़ है। तो खुद इराकी अवाम इराकी हुकाम और इराकी फौज जो है उसको कामयाबी हासिल हुई है लेकिन दाइश के खिलाफ जो बैनुल अक्वामी इत्तेहाद जो तश्कील दिया गया था उसको तो दाइश के मुकाबले में किसी तरह की कोई
अच्छा
कामयाबी हासिल
गुलशन
नहीं
साहब
हुई है।
देखिए, ये इत्तेहाद जो है ये अमेरिका ने दाइश के खिलाफ, सारी दुनिया जानती है कि खुद अमेरिका ने दाइश को बनाया, अमेरिका ने अलकायदा भी को भी बनाया था, अलकायदा के खिलाफ
जी जी
उसने जंग छेड़ी और उसके बाद फिर इस्लामी दुनिया में उसने कदम रखे, अफगानिस्तान पे इराक पर उसने कब्जा किया, ये सब तो अपनी जगह पर है। लेकिन ये जो दाइश मुखालिफ इत्तेहाद बनाया है अमरीका ने,
जी
इसका कोई ना कोई मकसद तो होगा। अगर दाइश को खत्म करना नहीं है तो फिर मकसद है क्या?
इसका मकसद भी वाजह है जो नजर रखते हैं मसाइल पर उनकी नजर में इसका मकसद ये है कि इस्लाम को बदनाम किया जाए और मुसलमानों को कमज़ोर किया जाए, इस्लामी रियासतों को इस्लामी हुकूमतों को कमज़ोर किया जाए और वो मगरिब में ख़ास तौर पर जो लोग इस्लाम की तरफ मायल हो रहे हैं और तरक्की के साथ इस्लाम तरक्की करता जा रहा है वहाँ के लोगों के दरमियान मकबूलियत हासिल करता जा रहा है उसको रोकने के लिए एक जो है हरबा उनके पास वो दाइश का है। चूंकि यूरोप वाले बहुत ज़्यादा हरासा हो चुके हैं जब से ईरान में इस्लामी इनकलाब आया है तो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में उसके बाद से और फिर दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि सोवियत यूनियन का शिराजा भी बिखरा तो अमेरिका को और यूरोप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन जो नज़र आता है वो इस्लाम है। तो इस्लाम को बदनाम करने के लिए ख़ासतौर पर इनकलाब इस्लामी की कामयाबी के बाद से उन्होंने बहुत बड़ा ख़तरा महसूस किया और खुद इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने सुदूर इनकलाब के अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे कि हमारा इनकलाब जो है वो ईरान की सरहदों तक महदूद रहने वाला नहीं है बल्कि ये बढ़ने वाला है। जाहिर है कि ये इस्लाम इनकलाब जो है वो इस्लाम है और इस्लाम जो है वो इंसानियत की एक फितरी आवाज़ है, उसकी फितरत में शामिल है। फ़र्क सिर्फ ये है यानी काम ये करने वाला है कि इंसानों की फितरत को बेदार किया जाए और जैसा कि रहबर मौज़म इनकलाब इस्लामी के पैगाम में भी अब हाल ही में जो पैगाम उनका सामने आया है तो उसमें भी उन्होंने तवज्जो दी है इसी बात की तरफ कि यूरोप के जो जवान हैं उनकी फितरत को बेदार किया जाए और यकीनन इस पैगाम के बाद उनकी तवज्जो जो है यूरोप के जवानों की और अमेरिका के जवानों की वो यकीनन इस्लाम की तरफ जो है वो मायल होगी और होनी चाहिए क्योंकि इस्लाम इंसानी फितरत और इस्लामी फितरत जो है वो दुनिया के हर इंसान में पाई जाती है, चाहे वो पाकिस्तान में रहता हो, इंडिया में रहता हो, वो एशिया में रहता हो, अफ्रीका या अमेरिका में रहता हो। तो ये फितरत जो है ये नूरे खुदा जो है इसको हर जगह पहुंचना है, इसको अमेरिका में भी पहुंचना है, यूरोप में भी पहुंचना है और उसी को रोकने के लिए यानी इस चीज़ को अमेरिका यूरोप वाले समझ चुके हैं कि इस्लाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है तो उसको रोकने के लिए उन्होंने जो है दाइश को वो वजूद में लेकर आए हैं। क्योंकि आप देखें दाइश को जिस तरह वजूद में लाए हैं और जो चेहरा उन्होंने इस्लाम का पेश किया है दाइश के तवस्सुत से वो इंतहाई करीह चेहरा है, इंतहाई मकरूह चेहरा है और इस्लाम को दहशतगर्द साबित करना, इस्लाम को बहुत ज्यादा
देखिए
बदनाम करना।
गुलशन साहब, देखिए ये जो अमेरिका है या सहयोगी हलके हैं, مغرب ہے، ان کی اسلام دشمنی تو پوری طرح سے واضح ہے، بالکل کھل کے واضح ہے. داعش کے سلسلے میں بھی ان کا بالکل، ان کی جو حقیقت ہے وہ جس نے ذرا سی بھی اگر اس نے کچھ نظر رکھی علاقے کے حالات پہ تو اس کو پتا ہے کہ یہ داعش کے مخالف تو نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ داعش کے مخالف ہوتے تو جیسے شام میں رقہ پر داعش کا قبضہ ہے اور اسرائیل ان کو پروٹیکشن دے رہا ہے، جب بھی شام کی افواج بڑھتی ہیں اسرائیل پہ اٹیک کر دیتا تو اسرائیل پہ دباؤ ڈالتے. میرا سوال یہ ہے کہ داعش امریکہ کے لیے کام کر رہا ہے، امریکہ داعش کو پروٹیکشن دے رہا ہے، اسلامی دنیا کے وہ حلقے جو داعش کی حمایت کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ڈیڑھ منٹ کا وقت ہمارے پاس، اس سے بھی کم.
جی، اسلامی دنیا کے جو حلقے ہیں اگر آپ ان کا بھی دقیق اور گہری نظر سے جائزہ لیں تو ان کے ناطے جو ہیں وہ بھی امریکہ کے ساتھ جا کے ملتے ہیں. آپ وہ سعودی عرب کا اس کی مثال ہی سامنے رکھ لیں تو سعودی عرب کے جو حکمران ہیں، چونکہ آپ دیکھیں داعش کی جو فکر ہے، امریکہ بالآخر جب ایک کام کرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد تو بہرحال ہوتی ہے. ایسے ہی تو اس نے اٹھا کے داعش کو وہ وجود میں نہیں لے کے، آخر ان کی ایک نظریاتی بنیاد بھی چاہیے تھی. یعنی امریکہ نے اسلحہ دیا، پیسے دیے، ڈالر دیے، ہر چیز دی، لیکن ایک نظریاتی بنیاد بھی چاہیے تھی. داعش کی نظریاتی بنیادیں جو ہیں وہ وہابیت سے اور سعودی عرب کے مذہب سے ان کو وہاں سے فراہم ہوئی ہیں. اور دنیا کے بہت سارے یعنی حکام جو ہیں، جو یا وہ حلقے جن کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ وہ داعش کی حمایت کر رہے ہیں، تو ان کے تانے بانے سعودی عرب کے ساتھ ملتے ہیں. اور سعودی عرب کا جو سارا سلسلہ ہے شاہی حکومت کا اور اقتدار حاصل کرنے کا اور اقتدار کی بقا کا، جو ان کا انحصار ہے، دار و مدار ہے، وہ امریکہ اور سامراجی طاقتوں کی طرف ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کی طرف سے
جی اب بات مکمل کر
جی امریکہ کے خلاف کبھی کوئی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی.
جی بہت بہت شکریہ گلشن صاحب، بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.